السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ۔ آپ کے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور انجینئر ہیں مارٹن کروسز۔ اردو وی او اے کی یہ نشریات آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ اردو وی او اے .com پر لاگ ان کیجیے اور اس کے بعد آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست نشریات سماعت فرمائیے۔ ہمارا پروگرام جب یہ نشر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اسے اردو وی او اے کی ویب سائٹ، فیس بک اور ٹویٹر پر بھی سن سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے، ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور اپنی رائے ضرور دیجیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم اس بارے میں آپ ہمارے پروگراموں کو کس حد تک پسند کرتے ہیں۔ تو آئیے آج پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں۔ بہت سارے اہم موضوعات آج بھی ہم لے کر آئے ہیں۔ پاناما لیکس کے بارے میں پاکستان میں عدالتی تحقیقات کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر نے دھرنے کی بجائے اب سپریم کورٹ کے فیصلے پر شکر یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ گڈانی میں شپ بریکنگ یارڈ، جہاز توڑنے کی جو جگہ پر ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں کافی جانی نقصان ہوا ہے، اس بارے میں وہاں پر ایک ہمارے ساتھی رپورٹر موجود ہیں، تازہ ترین صورتحال ان سے معلوم کریں گے۔ پھر ہم بات کریں گے کہ افغان پناہ گزین بڑی تعداد میں اپنے گھروں کو واپس لوٹے ہیں اور اس سال تقریباً 800,000 ایسے افراد ہیں جو کہ پاکستان اور ایران سے وطن واپس گئے ہیں۔ بات کریں گے پاکستان میں اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے جو ہائی کمیشن ہیں ان کی اسپوکس پرسن ہیں دنیا اسلم، ان سے۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے، امریکہ میں انتخاب بالکل قریب آ رہے ہیں، 8 نومبر کو صدارتی انتخاب ہونے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں کئی چیزیں گاہے گاہے سامنے آتی رہیں، مختلف پروگراموں میں بات کرتے رہیں۔ ابھی تازہ ترین جو خبریں ہیں وہ ہلری کلنٹن جو ڈیموکریٹک امیدوار ہیں ان کی ای میلز کے بارے میں ہے، جس کے اور ایف بی آئی نے ایک دفعہ پھر ان کا معاملہ سامنے لائے ہیں۔ اس بارے میں بہت سارے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کی آرا بھی سامنے آئی ہیں، ہیچ ایکٹ کی بھی بات ہوئی ہے۔ آج ہم بات کریں گے اپنے تجزیہ کاروں سے کہ یہ صورتحال کیا ہے، اور ایک ہم آپ کو خصوصی رپورٹ سنوائیں گے، وہ انٹرویو ہے ہم سنوائیں گے۔ ایک فوٹوگرافر تھے جو کہ جنہوں نے افغان لڑکی کی شربت گلے ان کو کہتے ہیں، اور آج کل ان کی گرفتاری کی خبریں ہیں کیونکہ ان کے پاس جعلی شناختی کارڈ تھا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ نے ان کی ضمانت پر رہائی کی بات بھی کی ہے۔ تو سٹیو میکری تھے جنہوں نے 1984 میں ان کی تصویر بنائی تھی، اس بارے میں بات کریں گے، اور بعد میں تجزیہ کاروں سے بھی پوچھیں گے کہ اس ساری صورتحال میں ان کی رائے کیا ہے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پہلے سیگمنٹ میں بہت اہم نام ہے، جیسا کہ باقی پروگراموں میں بھی ہے، تو سلمان راجہ ایک بہت بڑا نام ہے، سلمان اکرم راجہ، جو پاکستان کے قانون کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اسی کے حوالے سے سیاست کو بھی ان سیاست پر بھی ان کی گہری نظر ہے۔ ان کے ساتھ یاسمین علی ہوں گی، اور بعد میں ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر توصیف۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے پاکستان میں حکومت اور حزب اختلاف کی ایک بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے درمیان کشمکش کی صورتحال نے ایک عجیب ماحول پیدا کیے رکھا۔ پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اسلام آباد اور بنی گالا تک نہ پہنچنے دینے کے لیے سرکاری سطح پر تمام تر کوششیں، صورتحال کی شدت دے کر ایک ہی سوال تھا کہ معاملہ آخر حل کیسے ہوگا، اور اتنی شدید کشیدہ صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ برسر اقتدار مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے لیڈروں کی میڈیا کے تمام آؤٹ لیٹس پر ایک دوسرے کے خلاف زہر آلود گفتگو اور بیانات، اور پھر 1 نومبر کو سپریم کورٹ کی طرف سے پاناما لیکس کے بارے میں کمیشن کے قیام پر اتفاق۔ فریقین سے 3 نومبر تک ٹی او آرز یا ضوابط کار جمع کرانے کی ہدایت، اور پی ٹی آئی کا اسلام آباد کو بند دھرنے کے احتجاج تشکر کے جلسے کی شکل میں لینے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ ساری صورتحال ہم نے آپ کو بتائی، کئی سوال ہیں۔ اتنی تلخی کے بعد صورتحال میں ڈرامائی تبدیلی کی وجہ کیا صرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یا پس پردہ کچھ اور محرکات بھی ہو سکتے ہیں؟ آئیے ایک تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے تو ہم قانونی وضاحت کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان میں قانون کے شعبے سے ایک انتہائی ممتاز نام ہے سلمان اکرم راجہ کا، سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سیاسی صورتحال پر بھی گہری نظر ہے۔ ان کے ساتھ ہیں ہمارے پروگرام میں شامل میڈیا لاز ان پاکستان کی مصنف ہیں اور معروف کالم نگار ہیں یاسمین علی۔ السلام علیکم جی۔ تو سب سے پہلے میں راجہ صاحب سے بات کروں گی. راجہ صاحب ایک تو بہت بہت شکریہ, ابھی آپ پہنچے ہیں اور جسے کہتے ہیں ہوائی جہاز سے اترتے ہی ہم نے آپ سے بات کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے. یہ فرمائیے گا کہ اب سپریم کورٹ کی طرف سے کمیشن بنانے اور ٹی او آرز یا ضوابط کار طلب کرنے کی ہدایت کے بعد ایک عام آدمی کے لیے صورتحال کی وضاحت آپ کیسے کریں گے؟
دیکھیں, اس وقت جو صورتحال ہے یہ مضمرات کی حالت. کمیشن کیا ہوگا, وہ کیا کرے گا, اس کے دائرہ اختیار کی شکل کیا ہوگی, یہ بات اس وقت واضح نہیں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ مہینوں جو ٹی او آرز کے اوپر بحث چلتی رہی
جی,
وہ بحث سپریم کورٹ خود ختم کرنے کی پوزیشن میں ہے. اگر ٹی او آرز پہ اس کمیشن کے اتفاق رائے نہیں ہوتا دونوں فریقین کے درمیان, تو سپریم کورٹ خود ٹی او آرز مرتب کر سکتا ہے, جیسا کہ ماضی میں کیے. حسین حقانی صاحب کا جو معاملہ تھا جس کو میمو گیٹ کہا جاتا ہے, وہاں سپریم کورٹ نے خود کمیشن کا جو دائرہ اختیار تھا اس کا تعین کیا. یہاں پہ بھی اگر کمیشن اب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کمیشن کو مکمل اختیار حاصل ہوگا کہ وہ فریقین کو بلائے اور ان سے باز پرس کرے, تفتیش کرے, ان سے پوچھے, جو بالخصوص معاملہ ہے لندن میں پراپرٹیوں کی خرید کا, اس حوالے سے یا تو وہ پی ٹی آئی سے ثبوت مانگے یا جو وزیر اعظم صاحب کا خان وعدہ ہے ان سے یہ کہے کہ آپ دستاویزی کوئی ثبوت دیجئے, جو رقم استعمال کی گئی ان پراپرٹیوں کی خرید کے لیے وہ کیسے حاصل کی گئی, اس کی ترسیل کیسے. اگر تو کمیشن اس طرح چلتا ہے کہ دونوں فریقین پہ بار ثبوت ڈال دیتا ہے اور وزیر اعظم صاحب کے خان وعدے کو بھی کہتا ہے کہ آپ جواب دیجئے اور اپنا جو موقف ہے بیان کیجئے اور اپنے نام کو صاف کیجئے, تو پھر تو معاملہ کسی جانب بڑھ سکتا ہے.
جی,
لیکن اگر یہ کمیشن ایک عام فوجداری عدالت کی شکل دھار لیتا ہے اور الزام لگانے والے کو کہتا ہے کہ آپ ثبوت لائیے, اور جس پہ الزام لگایا گیا ہے اس کا کام نہیں ہے ثبوت دینا اپنی بے گناہی کا,
جی,
اس صورت میں تو یہ معاملہ بہت طول پکڑ سکتا ہے, کیونکہ جو معلومات درکار ہوں گی الزام کو ثابت کرنے کے لیے وہ پینما یا دیگر ممالک سے حاصل کرنا ضروری ہوگا, اور ان ممالک میں جو رازداری کے قوانین ہیں, معلومات خفیہ رکھنے کے قوانین ہیں, ان کو پھیلانگنا کسی بھی کمیشن کے لیے بہت مشکل ہوگا. اگر ایسی بات ہوتی ہے تو پھر یہ کمیشن ایک طویل کاروائی کا پیش خیمہ ہوگا, بات چلتی جائے گی, اس کے بعد معاملہ اگر کبھی عدالتوں میں گیا تو دیکھا جائے گا. اور یہ جو ایک سیاسی ایک ماحول جو پیدا ہوا تھا, اگر ہم کہیں مومنٹم
جی,
پی ٹی آئی کے حق میں اگر کوئی پیدا ہوا تھا تو وہ مکمل طور پہ زائل ہو جائے گا. تو اب یہ اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ اس کمیشن کو کیا اختیار سونپا جاتا ہے اور یہ کمیشن کیسے آگے بڑھتا ہے.
اچھا, یہ بتائیے گا اب راجب صاحب کے یہ کہا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوگی, تو اگر یہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتی ہے سماعت, تو پاناما لیکس کا یہ معاملہ آپ ابھی جیسے صورتحال بتا رہے ہیں تو پھر بھی کیا اسی طرح طول پکڑ جائے گا اگر روزانہ بنیادوں پر بھی ہوتی ہے, اگر آپ نے جیسے بتایا اگر اس طرح سے بات نہ ہو سکی تو؟
اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب کے خان وعدے کو یہ کہا جائے گا کہ وہ اپنی صفائی پیش کری. دیکھیں, ہمارے جو نیب کے قوانین ہیں اس وقت, ان میں جو بار ثبوت ہے وہ ملزم پہ ڈال دیا جاتا ہے, اور ملزم کو کہا جاتا ہے کہ اپنی جائیداد کا جواز فراہم کرے کہ اس نے رقم کہاں سے حاصل کی. اب کیا یہ کمیشن اس طرح کام کرے گا, کیا اس کمیشن کو اس نوعیت کے اختیار دیے جائیں گے کہ وہ سوال وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادوں کے سامنے رکھے اور ان سے کہے کہ جواب دو؟ اس صورت میں تو بات تیزی سے آگے بڑھ سکتی ہے, لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا, اگر بار ثبوت پی ٹی آئی پہ یا جو الزام لگانے والے ہیں جماعت اسلامی ان پہ ڈال دیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ لائیے معلومات, لائیے شواہد, تو پھر معاملہ بہت طول پکڑے گا. ہاں, ڈے ٹو ڈے سماعت تو روزانہ کی بنیاد پہ سماعت
چاہے اس پہ ہو. اچھا, یہ بتائیے گا کہ اس میں بھی کیا متعلقہ فریقین کے وکلا, جب اگر ڈے ٹو ڈے جو ہیئرنگ ہوتی ہے اس میں بھی ہوتا ہے, پھر بھی متعلقہ فریقین کے وکلا اپنے جواب جمع کرانے کے لیے مزید وقت اور مہلت طلب کر سکتے ہیں؟
ظاہر ہے, دیکھیں ابھی تک تو صرف درخواستیں آئی ہیں عدالت کے سامنے, اور اگر یہ معاملہ آگے چلتا ہے تو جو جن پہ الزام لگایا گیا ہے وہ یقیناً وقت طلب کریں گے اپنے جوابات داخل کرنے کے لیے. ہو سکتا ہے ان کو ایک ہفتہ, دس دن, دو ہفتے مل جائیں اور اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ کاروائی چلے, لیکن بنیادی نقطہ وہی رہے گا کہ بارے ثبوت کس پہ ہوگا, کس کو ثابت کرنا ہوگا الزام یا کس کو اپنی صفائی ثابت کرنا ہوگی, اس پہ تمام انحصار ہوگا یہ کاروائی کتنی کتنی جلدی چلتی ہے اور کتنی جلدی اقتدار کی جانب آتی ہے.
اچھا رضا صاحب, ایک میرا آخری سوال اس ضمن میں کہ سیاست میں بہت اچانک اور بہت عام اقدام اٹھانا کوئی بڑی حیران کن یا چمبے کی بات تو ہے نہیں, لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ دھرنے کی بجائے یوم تشکر منانا, جو جیسا کہ آپ بھی کہہ رہے تھے کہ جو اتنا ہائپ بھی کریٹ ہوا, اتنی بڑی بات ہو گئی اور پی ٹی آئی کے لیے اور پی ٹی آئی کے رہنما کی طرف سے اس کو اس طرح سے لے کے جانا, کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا, اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ ایک عام آدمی کو شاید اس کی سمجھ نہیں آئے گی اور میری طرح کے شاید بہت سارے سوال تو اس کے پاس نہ ہوں, لیکن پھر بھی وہ سوچے گا ضرور کچھ.
جی بالکل ٹھیک آپ کا سوال ہے, اور بلکہ یہاں تک کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی نے دوسری بار وہی غلطی کی ہے, اپنی غلطی کو دہرایا ہے. ایک دفعہ ریگن کے حوالے سے ایک سیاسی ماحول پیدا کرنے کے بعد اپنی سیاست انہوں نے تین ججوں کے ہاتھ میں دے دی انکوائری کمیشن کا مطالبہ کر کے, اس بار پھر یہی کیا کہ ایک سیاسی ماحول, ایک سیاسی تحریک کی بنیاد ڈالی اور اس کے بعد تمام معاملے کو پھر ایک جوڈیشل کمیشن کے حوالے کر دیا. اب اگر تو یہ جوڈیشل کمیشن کوئی معنی خیز کاروائی کر پاتا ہے اور ایک معنی خیز فیصلہ دے دیتا ہے تو پھر تو یوم تشکر منانا جائز ہوگا, سمجھ میں آئے گی بات. لیکن اگر اس کمیشن نے وہی کچھ کرنا ہے جو عام طور پہ کمیشن ہمارے ممالک میں کرتے رہے ہیں, تو پھر یہ یوم تشکر والی بات پہ بعد میں لوگ غور کریں گے کہ کیوں منایا گیا.
اچھا اب آپ ہمارے ساتھ اس وقت ہیں اور بڑے دنوں کے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے, تھوڑی سی کچھ اور بات کریں کیونکہ لوگ آپ کے طرف سے سیاسی تبصرہ بھی سنتے ہیں اور اس کا ظاہر ہے کہ اس کے اوپر وہ بڑی سالڈ بات اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے قانونی جو صورتحال ہے وہ بھی سامنے آپ رکھتے ہیں. یہ اب بات تھی کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پانامہ لیک سے متعلق دائر درخواستوں کی سپریم کورٹ میں سماعت شروع کرنے کے بعد اعلان کردہ دھرنا نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 2 نومبر کو یوم تشکر منایا جائے گا, اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف سے جواب طلب کر لیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ عمران خان نے پاناما لیکس کی معاملے کی تحقیقات نہ ہونے پر 2 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کرنے کا اعلان کر رکھا تھا اور بہت اس کے بارے میں ہائپ کریٹ ہو گیا تھا. آپ نے دیکھا گزشتہ کچھ دنوں سے بالکل حکومتی سطح پر اور دوسری طرف کارکنوں, پی ٹی آئی کے کارکنوں کے درمیان جو صورتحال تھی اس کی وجہ سے جگہ جگہ پر زندگی بند ہوئی ہوئی تھی, رستے مسدود ہوئے ہوئے تھے. یہ ساری صورتحال کل تک بالکل یہی لگتا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو اتنی اوپر چلی گئی ہیں وہ نیچے کیسے آئیں گی, درجہ حرارت کو نیچے لانا کیسے ہوا گا؟ تو جواز تو حکومت کی طرف سے آغاز ہی میں دیا جا رہا تھا کہ اس طرح سے عدالت پر اس کو چھوڑ دیا جائے, لیکن آج خاص طور پر اس عدالتی اعلان کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کی طرف سے جو ہائپ کریٹ ہوئی اور گزشتہ کئی روز سے ملک میں عجیب صورتحال بھی دیکھی گئی, اس میں یہ جو یوم تشکر کا اعلان ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کسی خاص پس منظر میں ہو سکتا ہے؟ ہم بہت ساری کانسپریسی تھیوریز کی بات تو کرتے ہیں, لیکن کیا پاکستان میں اس کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بات سنی جا رہی ہے؟
کئی دنوں سے یہ بات ہو رہی تھی کہ جس پس پشت مدد کی توقع تھی پی ٹی آئی کو, شاید وہ مدد ان کو اب نہ مل سکے, اور پی ٹی آئی کو شاید کوئی واپس مڑنے کا راستہ ڈھونڈنا پڑے. تو یہ پس منظر ضرور سوشل میڈیا پہ بھی اور ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کی زبانوں پہ تھا کہ وہ معاملہ اب نہیں ہوگا, وہ تھرڈ امپائر کی اس بار بھی نہیں اٹھے گی, پی ٹی آئی کو کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو اور اس منظر میں اس کمیشن بنانے والی بات کو پی ٹی آئی نے قبول کیا ہو اور اظہار تشکر کا اعلان کیا ہو. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس تعداد میں لوگوں کے باہر نکلنے کی توقع تھی, خاص طور سے صوبہ کے پی کے سے, خیبر پختونخوا سے اور دیگر گرد و نواح کے علاقوں سے, اس تعداد میں شاید لوگ بھی باہر نکلتے نظر نہیں آئے. اگرچہ ٹولیاں آئیں, تشدد ہوا, پولیس سے ایک یلغار کا سما پیدا ہوا, لیکن اس کے باوجود جو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی توقع تھی, 5 لاکھ 10 لاکھ, وہ نمبر شاید پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا. ان تمام معاملات کو سامنے رکھیں تو شاید یہی سب سے بہتر ڈراپ سین تھا پی ٹی آئی کے لیے کہ کمیشن بن جائے اور ان کا جو موقف ہے وہ زندہ رہے کہ پاناما لیکس ایک اہم قومی معاملہ ہے اور اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے.
بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ, ہمارے ساتھ تھے, بڑی تفصیل سے بات ہوئی. راجہ صاحب آپ کے وقت کا بے حد شکریہ, اور بہت سارے ایسے سوال جو کہ میرے ساتھ ساتھ ہمارے سننے والوں کے دماغ میں بھی ہیں ان کو بھی یقیناً بہت ساری وضاحت ملی ہوگی. آپ کے ساتھ میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. تو ابھی آپ سن رہے تھے سلمان اکرم راجہ, بڑا ہی ممتاز نام ہے ہمارے پاکستان سے, نہ صرف قانون کے شعبے سے بلکہ سیاسی مفکر کے طور پر بھی جانے پہچانے جاتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی تجزیہ کاروں کو ڈاکٹر توصیف احمد کراچی سے اور یاسمین علی لاہور سے ہمارے ساتھ آ رہے تھے, لیکن ابھی تک ان کے ساتھ ہمارے پروڈیوسر اسفر امام صاحب مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ ان سے رابطہ کیا جائے, لیکن ان سے رابطے کی کوئی صورت ہو نہیں پا رہی. یہ نیٹورک کی خراب بھی ہے, لائنوں کا پرابلم ہے, اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. باہر طور ابھی تک معذرت کر رہے ہیں, لیکن جیسے ہی کوشش ابھی بھی کر رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر توصیف اور یاسمین علی سے بات ہو تو کوئی نہ کوئی ان سے تھوڑی سی بات ضرور کر لی جائے, کیونکہ ہماری سیگمنٹس کا وقت آگے آگے چلتا ہے. تو اب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں دنیا ٹیلی ویژن کے بڑے سینئر رپورٹر ہیں محمد نوید صاحب. السلام علیکم نوید صاحب.
وعلیکم السلام.
نوید صاحب, یہ ہم بات کرنے لگے تھے وہی کہ گڈانی میں خام تیل سپلائی کرنے والے ایک بحری جہاز میں نصب سلنڈر پھٹنے سے ابھی تک جو اطلاعات آئیں, متعدد ہلاکتوں کی خبر مل رہی ہے اور بہت سارے لوگ زخمی بھی ہو گئے ہیں, اور کراچی اور ہب کے ہسپتالوں میں ان کو منتقل کیا گیا ہے. انتظامیہ نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے. آپ یہ بتائیے گا کہ کام کی جگہوں پر حادثات ہوتے ہیں, لیکن آپ کے خیال میں اتنے بڑے ادارے کی طرف سے, اور یہ بھی ہم اپنے سننے والوں کو یہاں پر بتاتے چلتے ہیں کہ یہ خام تیل سپلائی کرنے والے ایک ناگارا جہاز کو توڑنے کے لیے مزدور کام کر رہے تھے کہ اچانک جہاز کے آئل ٹینکر میں دھماکہ ہوا, اور یہ شپ بریکنگ میں کم سے کم جہاں جو یہ ادارہ ہے اس میں کم سے کم 10,000 کے قریب لوگ کام کرتے ہیں. پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ تازہ ترین صورتحال اس وقت کیا ہے, کتنا جانی نقصان ہو چکا ہے, یا کس طرح سے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں جو وہاں پر کام کرنے والے لوگ ہیں یا امدادی کاروائیاں کرنے والے.
اس کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے مطابق 14 افراد اس میں جاں بحق ہیں, 11 افراد کو مرحلہ وار جو ہے دن کے ٹائم پر ان کی لاشیں نکالی گئی, 3 لاشیں جو ہے ابھی شام کے ٹائم پر اس جہاز سے ریسکیو کے دوران نکالی گئی ہیں, اور تقریباً 60 سے زائد تقریباً 64 افراد جو ہے اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں. یہ شپ بریکنگ یارڈ ہے جہاں پر جو ہے جہاز, جو پرانے جہاز ہوتے ہیں غیر فعال, ان کو جو ہے مالکان خریدتے ہیں, اس کے بعد اس کو بریک کیا جاتا ہے اور اس کو پارٹس کی صورت میں جو ہے فروخت کر دیا جاتا ہے. یہاں پر ایسا ہی ایک جہاز تھا جسے بریک کیا جا رہا تھا. اصولاً ایسا ہوتا ہے کہ جہاز کو پہلے صاف کیا جاتا ہے, اس کے اندر جو تیل ہوتا ہے اسے نکالا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے اس کو بریک کیا جاتا ہے, توڑا جاتا ہے اور اس میں سے پارٹس اور سامان نکالا جاتا ہے, لیکن اس جہاز میں ایسا نہیں ہوا. اس میں تقریباً 6 فٹ جو ہے فرنس آئل موجود تھا, اور اسی دوران اس کو ویلڈنگ کر کے جو ہے توڑنے کی کوشش کی. اسی دوران جو ہے ویلڈنگ, کیونکہ گیس ویلڈنگ تھی اور اس کا جو ویلڈنگ پلانٹ تھا اس کے آسپاس تھا, اور ٹوٹنے کے بعد وہ جو ہے آئل ٹینک میں گرا جس سے آگ پکڑ لی اور ایک زوردار دھماکہ ہوا. یعنی شاہدین سے ہماری بات ہوئی ہے, 3 ایسے یعنی شاہدین تھے جو معمولی زخمی تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کی جو چھت ہے وہ اڑ گئی اور کئی 100 فٹ چھت اوپر گئی, اور زوردار دھماکہ تھا, اور یہ تمام جو افراد تھے جو 50 سے 55 تھے اس کی بلائی منزل پہ انہوں نے کود کے جان بچانے کی کوشش کی, لیکن یہ بھی جھلس کر زخمی ہو گئے. اس وقت جو ابتدائی طور پر کوئی سرکاری ادارہ وہاں نہیں پہنچا, نہ
جی یہ یہی میرا آپ سے سوال تھا نوید صاحب کہ یہ جو شپ بریکنگ یارڈ کی انتظامیہ کی طرف سے کیا کوئی کاروائی کی جا رہی ہے, اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں, کس طرح سے آپ کہیں گے؟ سرکاری ادارے کی تو بات کی ہم نے, صبح ایدی سینٹر کے حوالے سے بھی دیکھا تھا کہ وہ بھی بہت زیادہ فلاحی تنظیم ہے, بڑی فلاحی تنظیم ہے, کام کر رہی تھی, لیکن آپ جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ کوئی سرکاری ادارہ نہیں, لیکن یہ بتائیے گا کہ شپ بریکنگ یارڈ کی انتظامیہ کی طرف سے کیا اقدام اٹھائے گئے ہیں.
ہمیں افسوس سے کہنا پڑے گا کہ ان کی طرف سے کوئی اقدامات قابل ذکر ہمیں دکھائی نہیں دیے. یہ جو آپ نے بالکل درست فرمایا ہے, یہ بھی جو رضاکار ہیں یہ پیش رہے, اور تقریباً سارا کام انہوں نے کیا. جب آخر میں فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اندر داخل کرنے کی کوشش کی گئی تو راستہ ایسا نہیں تھا, اسے بھی انہوں نے ہموار کیا, لوہے کے جو پیسز تھے وہ رکھے گئے اور ایک گنجائش بنائی گئی, اس کے بعد جو ہے ریسکیو کا کام شروع ہوا. جو لوکل گورنمنٹ ہے انہوں نے جو ہے صوبائی حکومت سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک ہیلی کاپٹر دیا جائے جسے فوم اسپرے کر کے کیمیکل سے اس کو بجھایا جائے, جس کے بعد نیوی پاک بحریہ کا ہیلی کاپٹر آیا اور اس کے ذریعے اس کو آگ کو بجھانے کی کوشش کی گئی, لیکن آگ اتنی شدید ہے کہ اس میں اب بھی جو ہے کوئی کمی نہیں ہے. صبح 10:30 یہ لگی تھی اور اس کے بعد مسلسل یہ آگ پھیلتی رہی. اندر جو ہے 30 کے قریب ایک محتاط اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے لاپتہ ہیں. انتظامیہ کا کہنا ہے ان کی تعداد جو ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں جو ہے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ شپ جو بریکنگ یارڈ ہے, اس کی جو انتظامیہ ہے, اس نے حفاظتی انتظامات کیوں نہیں کیے؟ ایسے जो अनासिर हैं जो आग से निपटने में काम आते हैं, ऐसे केमिकल जो फायर टेंडर होते हैं ये क्यों नहीं रखे गए? और इतने बड़े पैमाने पे एक यार्ड है जहाँ पर 10,000 लोग काम करते हैं, अरबों रुपए का लेन देन होता है, भारी मशीनरी जो है वहाँ पर निकाली जाती है, वहाँ पर फायर टेंडर क्यों मौजूद नहीं था? ये ऐसे सवाल है जो यकीनन इस इंतजामिया पर उठाए जा सकते हैं, और इसका जो गिला इसका शिकवा जो है लेबर यूनियन की तरफ से भी किया गया, उनकी जानिब से बकायदा एहतजाज किया गया, इंतजामिया की जानिब से उन्हें जो है मजदूरों का कातिल करार दिया गया। इस वक्त भी इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, एडी रजाकार मौजूद हैं, लोकल गवर्नमेंट कराची की गाड़ियां वहां पहुंची हैं, हब से गाड़ियां तलब की गई हैं, और दीगर जो करीबी कस्बे थे जो इलाके थे वहां से गाड़ियां तलब की गई हैं, आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग पर मुकम्मल काबू पाने के बाद ही कहा जा सकता
कि क्या सूरत हाल रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद नवीद साहब हमारे साथ थे जो हमें तफसील से बता रहे थे कि गडानी पर सूरत हाल क्या है और आग पर काबू पाने के बाद ही ये बता सकेंगे कि असल जानी नुकसान कितना हुआ है या जख्मियों की सूरत हाल क्या है। और अभी तक उनके कहने के मुताबिक वहाँ पर कोई सरकारी इदारों की तरफ से कोई इकदाम नहीं किए गए। हम इसके बारे में दोबारा भी बात करेंगे और मोहम्मद नवीद साहब का हम बेहद बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। और इस वक्त हम अब अपने प्रोग्राम की सेगमेंट में आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हम अपने सुनने वालों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे साथ आज या तो हमारे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है या लाइनों में कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से हम अपने तजज़ियाकारों से राबता नहीं कर पा रहे, और इसके लिए आज का हमारे प्रोड्यूसर असवर इमाम साहब मुस्तकिल इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी तरह भी हमारे तजज़ियाकारों से हमारी बात हो सके, लेकिन अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। एक छोटा सा वक्फा हम लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में आगे चलते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जहां रंग, और जहां रंग में एक छोटा सा वक्फा और उसके बाद आगे चलते हैं।
ताज़ा तरीन खबरों, खुसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जहां रंग, और हम अपने सुनने वालों से बार बार ये माजरत कर रहे हैं कि आज जिस तरह हमने प्रोग्राम तरतीब दिया और जिन जिन तजज़ियाकारों से हमारी बात हुई उनके साथ हमारा राबता मुमकिन ही नहीं हो पा रहा। यास्मीन अली हमारे साथ लाहौर से, उनको बात करना थी, और डॉक्टर तौसीफ अहमद कराची से जो हमारे इन प्रोग्रामों के मुमताज़ नाम है, हमारे इन प्रोग्रामों में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा दुनिया असलम को हमसे बात करना थी, लेकिन इन तीनों के साथ हमारा राबता नहीं हो रहा। हमारे प्रोग्राम प्रोड्यूसर मुस्तकिल यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह अगर रابطہ हो सकता तो हम बात इनसे करते और इनसे मुख्तलिफ जो हमारे पास सवाल थे पूछते। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और अब हम बात करना चाह रहे हैं अफगान पनाह गजीनों के बारे में। एक हमारे पास रिपोर्ट है, तकरीबन 800,000 अफगान पनाह गजीनों ने इस साल पाकिस्तान और ईरान से अपने मुल्क वापसी का एक बड़ा फैसला किया। सूरत हाल ऐसा मालूम होता है कि कौमी इदारे और वसाइल में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बसाने की अहलियत का फुकदान है। अक्वामे मुत्तहिदा ने इस सिलसिले में इंसानी सतह पर बहरान के बारे में खबरदार किया है और इजाफी फंड्स के लिए अपील भी की है ताकि इन लोगों को उनके मुल्क में बसाने के लिए बेहतर तौर पर इकदाम किए जा सकें। हमारी ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद में आशा तंजीम, एक दिन हमने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात भी उनसे कराई थी अफगानिस्तान के बारे में। उन्होंने ताज़ा तरीन रिपोर्ट तैयार की है इसी के बारे में, जो आपके लिए इस वक्त पेश कर रही हैं शहनाज नफीस।
इन दिनों बहुत बड़ी तादाद में अफगान पनाह गुजीन अपना साजो सामान ट्रकों पर लाद कर वापस अपने मुल्क लौट रहे हैं, बावजूद इसके कि इन लोगों को मालूम नहीं कि अपने मुल्क में इनको किन हालात का सामना हो सकता है। पाक अफगान सरहद पर मौजूद आजाद खान के अल्फाज,
बहुत अरसा बाद है, हमारा पैदाइश भी पाकिस्तान का है, उधर ही रह चुका है, उधर ही पैदाइश है हमारा, अभी आया देखेगा, इधर का घर भी नहीं है, अभी किसी के घर पे रह रहे हैं, उधर मुश्किलात ज्यादा था इसलिए निकल गया, इज्जत बहुत अच्छी चीज है।
अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक और खास तौर पर पाकिस्तान गुज़श्ता 4 अशरों से लाखों पनागुजीनों की मेजबानी कर रहा है, ताहम गुज़श्ता 2 बरस से पाकिस्तान इन पनागुजीनों पर अपने मुल्क वापस जाने के लिए दबाव डाल रहा है। पाकिस्तान में रहने वाले अफगान लोगों ने तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें पाकिस्तानी पुलिस की जानिब से हिरासा किया जा रहा है और उन्हें पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। پاک افغان سرحد سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار عائشہ تنظیم نے سرحد کی صورتحال بتاتے ہوئے کہا
This is the busiest border crossing between Afghanistan and Pakistan and this year it has been even busier than usual.
یہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان آمد و رفت کا مصروف ترین مقام ہے اور یہ جگہ رواں سال معمول سے زیادہ مصروف رہی ہے. گزشتہ برس کے مقابلے میں 2006 میں پاکستان سے واپس جانے والے ان افغان پناہ گزینوں کی تعداد میں 300% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. یہ تھی پاک افغان سرحد سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ عائشہ تنظیم. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ رواں سال کے آخر تک ملک واپس پہنچنے والے ان افراد میں مزید 1 ملین کا اضافہ ہو سکتا ہے. ان میں بیشتر افراد کو فوری مدد کی ضرورت ہوگی اور کم از کم 40% لوگ انتہائی خطرے سے دوچار ہوں گے. افغان حکومت ان لوگوں کو سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. حاجی غلام اللہ حال ہی میں افغانستان پہنچے ہیں. ان کے ساتھ قافلے میں 600 سے 800 دیگر خاندان بھی شامل تھے. ان میں سے بیشتر افراد کے پاس اشیاء خورد و نوش کے لیے پیسے نہیں ہیں.
ادھر رئیس ریاستی مہاجرین کا کہا ہے کہ میں تم سے کام کر دوں گا, گھر بنا دوں گا, میں پانی میں تم سے بنا دوں گا, سارا کام میں کر دوں گا. خواہ بھی وہ بات نہیں مانتا ہے. میں ادھر سے زیادہ فون لگایا کہ بھائی کچھ نہیں ہوا ادھر. وہ کہا کہ تو جلوس کرو, راستہ بند کروا دو. میں ہمارا یہ کام ہمارا پسند نہیں.
اقوام متحدہ نے 150 ملین ڈالر سے زیادہ فنڈ کا مطالبہ کیا ہے. تاہم ابھی تک اس فنڈ کا صرف 13% مہیا کیا گیا ہے. ایسے میں جب موسم سرما شروع ہونے کو ہے, حالات تیزی سے خراب ہوتے جا رہے ہیں اور انسانی بحران کی شکل اختیار کر رہے ہیں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر زبیر اقبال, اور سیاٹل سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر طیب محمود. السلام علیکم جی. جی پہلے تو میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ تھوڑا سا ہمیں آپ کو پہلے زحمت دینا پڑی. اس کے لیے ہم پھر اپنے سننے والوں کو بھی اور آپ کو بھی بتائیں کہ ہمارے یہاں سے انٹرنیشنل کالز جو ہیں وہ بالکل نہیں ہم لے پا رہے, اور پاکستان میں ہماری کوئی بات ہی نہیں ہو پا رہی کسی سے بھی. تو ہم نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم مزید وقت اس میں ٹیلی فون لائنز کے اس میں ضائع کریں, آپ کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں تاکہ بہتر طور پر تجزیہ مختلف چیزوں کے بارے میں ہم لوگوں کو پہنچا سکیں. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر زبیر اقبال, پہلے آپ یہ بتائیے گا افغانستان کا ہم یہ معاملہ ایک طرف کر لیں. ابھی جیسا کہ یہ بتا رہی تھی کہ کوئی 8 لاکھ کے قریب اس سال لوگ جو ہیں افغان عوام لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے اور ایران سے اپنے ملک واپس گئے ہیں, اور جیسا کہ رپورٹ میں بھی بتایا گیا کہ وہاں پر بہت زیادہ سہولتیں نہیں ہیں ابھی تک کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بسایا جا سکے. اب آپ یہ بتائیے گا کہ اس کی کیا صورت ہوگی. اقوام متحدہ نے مزید فنڈز مانگے ہیں, کیا صورت ہوگی آئندہ دنوں میں اتنی بڑی تعداد میں افغانستان میں دوبارہ جو پناہ گزین تھے مختلف ملکوں میں ان کو بسانے کی, کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
اس میں دو بڑی اہم چیزیں دیکھنے والی ہیں. ایک تو یہ کہ اس وقت دنیا میں افغانستان کے لیے ایڈ فٹیگ ہو گئی ہے, جس کی بیسس پر اب افغانستان کے جو ایڈ کی ضرورت ہے وہ اتنی پوری نہیں ہوتی جس کی امید کی جاتی ہے. یاد رہے کہ برسلز میں جو میٹنگ ہوئی تھی جس کے تحت اگلے 5 سال کے لیے افغانستان کے لیے جو ایڈ انہوں نے مقرر کی تھی, اس میں کچھ پیسے رکھے گئے تھے جو سیٹلمنٹ کے لیے استعمال ہونے تھے, ریفیوجیز کی سیٹلمنٹ کے لیے استعمال ہونے تھے, لیکن ان کے ریلیز کے لیے بہت لمبا قسم کا ایک طریقہ ہے جس کو فالو کرنا پڑتا ہے, اور اس میں کافی وقت ضائع ہوتا ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ افغانستان کے اندر جو ٹیکنیکل پرابلمز ہیں, جس میں خاص طور پہ بیوروکریسی کی کرپشن اور انسٹیٹیوشنز کی نااہلی کی وجہ سے ان لوگوں کو دوبارہ رہائش دلانا بہت مشکل ہے. اب مشکل یہ آ جاتی ہے کہ ایسی کنڈیشن میں اگر یہ لوگ وہاں پر اتنا پریشر ڈال دیں گے تو اس سے اسٹریٹجک اثرات کیا ہوں گے؟ کیا اس کی وجہ سے, چونکہ گورنمنٹ کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی, کیا طالبان اس سے فائدہ اٹھائیں گے؟ اور اگر وہ فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات پیدا ہوتے ہیں؟ اسی لیے یونائیٹڈ نیشنز کے جو اسٹیپس ہیں وہ اہم اسٹیپس ہیں, لیکن یونائیٹڈ نیشنز سے اتنا ہی کر سکتی ہے جتنے یونائیٹڈ نیشنز کے ممبرز جو ہیں اس کو کرنے کی اجازت دیں گے اور ریسورسز دیں گے. وہ ابھی تک معلوم نہیں کہ کتنے ریسورسز ملیں گے اور کس وقت ملیں گے اور کیسے استعمال کیے جائیں گے.
اچھا اب ہم آگے چلتے ہیں. ہمارا جو وہ باقی سیگمنٹس ہم شروع کرتے ہیں جہاں سے ہمیں ڈاکٹر زبیر اقبال اور ڈاکٹر طیب محمود صاحب سے بات کرنی تھی. امریکہ میں قانون نافذ کرنے والے عہدیداروں نے کہا ہے کہ وفاقی تفتیشی ادارے ایف بی آئی کے تفتیش کاروں کو کئی ہفتے پہلے یہ معلوم تھا کہ ہلری کلنٹن کی ای میل سے متعلق علیحدہ سے ایک تفتیش ہوئی ہے، لیکن جمعے کے روز صدارتی انتخاب سے صرف 11 روز پہلے تک اسے افشا نہیں کیا گیا. یہ بات واضح نہیں کہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی اس تفتیش کے اعلان میں اس حد تک انتظار کیوں کرتے رہے. جولائی میں جب جیمز کومی نے یہ کہا کہ کلنٹن کی ای میل سے متعلق ایف بی آئی کی تفتیش بغیر کسی مجرمانہ الزامات کے ختم ہو جائے گی، تو اس وقت ڈیموکریٹس کی صدارتی مہم کی طرف سے سکھ کا سانس لیا گیا، لیکن اس معاملے کے دوبارہ تحقیقات کھولے جا سکنے کے اعلان نے انہیں الجھن کا شکار کیا. ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کہتی ہیں کہ یہ بہت حیران کن ہے کہ انتخابات سے کچھ ہی دیر قبل بہت ہی مختصر معلومات کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز سامنے آ جائے. تو ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے کو بھرپور طریقے سے اپنی مہم میں استعمال کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہلری کے لیے ووٹ ہماری حکومت کو بدعنوانی کے آگے سر نگوں کرنے کے مترادف ہوگا. یہ ووٹ اقربا پروری کے لیے ہوگا، جو کہ ہمارے آئین کی بقا کے لیے خطرہ ہے. یہ تو کچھ تھوڑی سی تفصیل تھی جس کے بارے میں ہم گزشتہ کئی دنوں سے بات کرتے آ رہے ہیں. وائس آف امریکہ نے اس معاملے پر قانون کے پروفیسر ہیں رچرڈ پینٹر، ان کے ساتھ بات کی ہے. رچرڈ پینٹر ریپبلکن صدر جارج بش کے دور میں وائٹ ہاؤس ایتھکس لائر تھے. انہوں نے وائس آف امریکہ سے ایک تفصیلی انٹرویو میں بڑے مختلف نکات اٹھائے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلنٹن کی شہرت کو داغدار کرنے کے لیے ریپبلکن قانون سازوں کی کوئی کوشش ہے. وہ کیا کہتے ہیں آئیے بتاتے ہیں، اور اس میں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ خود بھی ریپبلکن ہیں.
This is an election in which they themselves are running for office, running on a ticket with a very weak presidential candidate, very controversial presidential candidate. And I'm a Republican. I'm very worried about this election too from the Republican Party perspective. But that does not justify members of the House of Representatives seeking to use the FBI to go after their political opponents.
یہ پروفیسر پینٹر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا انتخاب ہے جس میں ریپبلکنز بھی حصہ لے رہے ہیں. ان کا صدارتی امیدوار بہت کمزور ہے، بہت متنازع ہے. میں خود بھی ریپبلکن ہوں لیکن اس انتخاب کے بارے میں پریشان ہوں ریپبلکن پارٹی کے نقطہ نظر سے، لیکن اس سے ایوان نمائندگان کے ارکان کے لیے یہ جواز نہیں بنتا کہ وہ اپنے سیاسی مخالفوں کے لیے ادارے کا استعمال کریں. تو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر طیب محمود سے. ڈاکٹر صاحب، آپ بھی پروفیسر آف لا ہیں. قانونی ماہر رچرڈ پینٹر کہتے ہیں کہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر جیمز کومی کا یہ حالیہ خط ہیچ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہے، جو سرکاری عہدیداروں کو کسی انتخاب پر اثر انداز ہونے کے لیے اپنی پوزیشن کو استعمال کرنے سے منع کرتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟
درست ہے ان کی بات. یہ ہیچ ایکٹ بہت اہم قانون ہے، اور اس قسم کے قانون اور ملکوں میں بھی ہوتے ہیں کہ کوئی سرکاری ملازم اپنی پوزیشن کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کرے، خاص طور پہ الیکشن پہ اثر انداز ہونے پہ. اب آتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے، آیا یہ ہیچ ایکٹ کی خلاف ورزی بنے گی یا نہیں بنے گی، لیکن وہ خدشہ پیدا ضرور ہوا ہے. زیادہ اہم میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ کے سامعین کو سمجھنے کی ہے کہ نہ تو اس کا کوئی جواز تھا نہ اس کی ضرورت تھی. جواز اس وجہ سے کہ یہ جو ہلری کلنٹن صاحبہ کا پرائیویٹ ای میل سرور استعمال ہونے کا قصہ ہے، اس کی تفصیلی تشویش ہو چکی تھی، اور ڈائریکٹر صاحب نے خود کانگریس کو اس کی آگاہ کیا تھا جولائی میں کہ ہماری تفتیش مکمل ہو گئی ہے اور کچھ بد احتیاطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس سے کرمنل چارجز آگے لائے جا سکیں. تو اب یہ ہوا ہے کہ ایک انریلیٹڈ چیز میں، جو ان کی ہلری کی ایک معاون ہیں ہما عبدین، ان کے زواجی تعلقات کے حوالے سے ایک تفتیش ہو رہی تھی، تو اس میں جو ان کے شوہر ہیں ان کے کمپیوٹر جو ایف بی آئی کے قبضے میں ہے اس میں ملا کہ اس میں بھی کچھ ای میل جو وہ ہلری کلنٹن کے زمانے کی اور ان کے استعمال کی موجود ہیں. لیکن عام چیز کہنے کی یہ ہے کہ ابھی تک ایف بی آئی نے ان ای میلز کا معائنہ نہیں کیا تھا.
جی.
تو بغیر معائنے کے, بغیر یہ پتہ ہونے کے کہ آیا ان میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو ضرورت ہے آگے پہنچانے کی, تو اس کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جواز ابھی نہیں تھا. دوسرا یہ کہ اگر فرض کر لیتے ہیں کہ جواز ہوتا بھی تو اس کو 11 دن رک جانے میں تو کوئی اس پہ جو انویسٹیگیشن ہے یا اس پہ تو کوئی اثر نہیں پڑنا تھا. تو یہ ایک ڈسکریشن کی بات ہوتی ہے کہ انسان کو سوچنا پڑتا ہے جب اتنے عہدے, اہم عہدے پہ ہوں اور آپ اتنی اشتعال انگیز خبر باہر لا رہے ہوں جس کا زیادہ کوئی, اگر اس خط کو آپ دیکھیے تو اس میں ہے کچھ نہیں, اس میں کوئی یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہلری کلنٹن نے کچھ غلط کیا, لیکن 11 دن پہلے الیکشن سے اس کو باہر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت غیر ذمہ دارانہ بات ہے اور شاید ہیچ ایکٹ کی بھی خلاف ورزی ہو.
اچھا جی, جیمز کومی نے, ہم اپنے سننے والوں کو بھی پھر توثیق کرتے چلیں کہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی سگنیفیکنٹ بات بھی نہ ہو. ڈاکٹر زبیر, آپ بتائیے گا کہ ایسے وقت میں جبکہ الیکشن کا بہت ہی کم دن رہ گئے ہیں, کلنٹن کی ای میلز کے مسئلے کو دوبارہ اٹھانے کی توثیق کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟
یہ بہت مشکل سا سوال ہے, اس کا میں کیا جواب دوں, لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس قسم کی انویسٹیگیشن شروع کی گئی ہے تو اس کو ہر حالت جلدی جلدی ختم کر دینا چاہیے تاکہ ایک نئی اناؤنسمنٹ ہو سکے. وہ اناؤنسمنٹ کیسی ہوگی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر وہ اناؤنسمنٹ یہ بتا سکتی ہے کہ کوئی اس قسم کی ایویڈنس نہیں پایا گیا جس کی بیسس پر اس ایشو کو دوبارہ کھولا جائے, تو پھر کچھ حد تک جو پولیٹیکل پرابلمز خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں, بڑھتی چلی جا رہی ہیں, ان کو کم کیا جا سکتا ہے اور نیوٹرلٹی پیدا کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے وقت لگے گا. جیسے ہمیں بتایا جا رہا ہے اس کے لیے کم از کم 10 سے 15 دن اور لگیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کوئی فیصلہ ہوتا بھی ہے تو الیکشن کے بعد ہوگا, جو بہت افسوسناک سی بات ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, یہ ایک بہت خطرناک سی بات ہے, کیونکہ صرف یہ نہیں کہ اس وقت اس قسم کی حرکت ہوئی ہے, بلکہ یاد رہے کہ آئندہ الیکشنز میں بھی اس قسم کی جو ٹینشنز پیدا کرنے کے لیے اور بائسز پیدا کرنے کے لیے اس قسم کے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک پریسیڈنٹ پیدا کرنے والا یہ ایکشن ہے جس کو ختم کر دینا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ایف بی آئی کو خود سٹیپس لینے ہوں گے, اور یہ امید ہونی چاہیے کہ ڈائریکٹر قومی جو ہے وہ خود اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دوبارہ کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ کریں گے جو الیکشن سے پہلے ہوگی, کہ اس چیز کو نیوٹرلائز کیا جا سکے. یہ کیا ہو سکے گا, ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ کہنا بہت مشکل ہے, لیکن یہ یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے امریکی انسٹیٹیوشنز پر بہت بڑے اثرات پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں, جس کے نقصانات زیادہ ہوں گے.
اچھا ڈاکٹر طیب, اس سوال کو بحث کو ختم کر کے آگے چلیں گے دوسری سیگمنٹ میں. آپ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت اس سارے مسئلے کے دوبارہ سامنے آنے سے ڈیموکریٹ پارٹی کو اور ان کے امیدوار کو کس حد تک نقصان ہو سکتا ہے؟
ڈاکٹر طیب, صرف صدارتی انتخاب نہیں ہو رہا, سارے ہاؤس آف ریپرزینٹیو یعنی جو لوور ہاؤس ہے اور ایک تہائی سینٹ کا بھی الیکشن ہو رہا ہے, اور جبکہ شاید صدارتی انتخاب پہ زیادہ اثر نہ پڑے کیونکہ ہلری کلنٹن کی اس وقت اتنی لیڈ ہے, خاص طور پہ ایسی سٹیٹس میں جو بہت کرٹیکل ہوتی ہیں. میرا اپنا اندازہ ہے کہ شاید صدارتی انتخاب پہ اثر نہیں پڑے گا, لیکن سینٹ کے الیکشن پہ اور اس کے الیکشن پہ اثر ضرور پڑے گا, کیونکہ وہ ریسز بہت بہت کلوز ہیں اور اس کے اثر پڑنے سے بہت اثر پڑتا ہے کہ آگے سیاسی ماحول کیا بنے گا. ایک دو اور باتیں کہنی یہاں ضروری ہیں کہ ایک تو اس لیے بھی کھڑا ہوا ہے سوال کہ ایف بی آئی کا خود جو تاریخ ہے اس میں, خاص طور پہ 50 اور 60 کی دہائی میں جب ہوور صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے اور پھر نکسن کے زمانے میں جب واٹر گیٹ ہوا, تو اس وقت ایف بی آئی کا استعمال ہوا سیاسی معاملوں کے لیے, اور اب سب کا خیال یہ تھا کہ ان چیزوں سے لوگوں نے سبق سیکھا ہے اور اب ایف بی آئی اور حکومت کے درمیان ایک علیحدگی ہو گئی ہوئی ہے. تو یہ جو ہوا ہے اس سے وہ سوال دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ پہلے جولائی میں جب انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا ہے, تو اس پہ ان کی ریپبلکنز کی طرف سے بہت تنقید ہوئی. تو کچھ لوگ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید انہوں نے وہ بیلنس کرنے کے لیے کہ چلیے وہاں سے مجھے بہت تنقید ہوئی ہے تو اب میں ایک ایسی موو کروں جس پہ وہ تنقید ختم ہو جائے, لیکن یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل سیاست کھیلنا ہے کہ ایسے ادارے کو جو حکومت کا ادارہ ہو, جو غیر سیاسی ادارہ ہو, جو بہت کریٹیکل ادارہ ہو, اس کو سیاسی فضا کے رخ دیکھ کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک قدم اٹھا ہے, اس کے اس الیکشن پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے, ایف بی آئی کی کریڈیبلٹی پہ اثر پڑ سکتا ہے, اور ایف بی آئی کے آنے والے مہینوں اور سالوں میں کیا کردار رہے گا, اور ہلری کلنٹن کے یہ ای میل کے معاملے آگے کیسے بڑھے گا, اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا. یاد رہے کہ اگر وہ صدر منتخب بھی ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی اور بات نکلے تو اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے ہی بہت مشکل الیکشن تھا, اس بات سے پانی زیادہ گدلا ہو گیا ہے, اور جس کا جو کسی کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے.
اچھا, اب ہم آگے چلتے ہیں, ہم کچھ مشرق وسطی کی بات کرتے ہیں, اور آج آخر میں ہم ایک آپ کو رپورٹ بھی سنائیں گے, اور اس کے بعد اپنے دونوں تجزیہ کاروں سے رائے بھی لیں گے. 1984 میں نیشنل جیوگرافی کی ایک بڑی سرورک پہ تصویر آئی تھی, جس کا بعد میں افغان لڑکی کو, جس کو افغان مونالیزا کا نام دیا جاتا تھا, شربت گلے کے نام سے جب وہ سامنے آئیں, تو اب ان کے بارے میں تازہ ترین جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اس بات کے اوپر, اور وہ جیل میں ہیں کہ ان کے پاس جعلی شناختی کارڈ تھے. اس بارے میں ایک پوری اسپیشل رپورٹ ہمارے پاس ہے, وہ آپ کو سنوائیں گے اور آپ سے اس کی بھی رائے لیں گے. لیکن اس وقت ہم بات کرتے ہیں عراق کی افواج کی, جو اسلامی شدت پسند تنظیم داعش کے آخری گڑھ موصل کی حدود میں داخل ہو گئی ہیں, اور لیکن انہیں وہاں پر شدید مزاحمت کا سامنا ہے. عراقی فوج موصل کی مشرقی حد سے تقریباً 1 کلومیٹر دور ہے, اور شہر میں داخل ہونے کی تیاری کر رہی ہے. یہ وزیر اعظم حیدر العبادی نے سرکاری ٹیلیویژن پر جاری ہونے والے ایک بیان میں بھی بتایا ہے. اس کے علاوہ شہر کے جنوب سے بھی عراقی فوج کی پیش قدمی جاری ہے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ داعش کے گرد گھیرا تنگ کر دیں گے اور ان کا سر کاٹیں گے, نہ تو نکلنے اور فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں دیں گے. عراقی حکام کا کہنا, تو یہ اس وقت ہم بات کرنے لگے ہیں اب, تو ڈاکٹر زبیر آپ موصل کی صورتحال کی وضاحت کیجیے گا. آپ کے خیال میں جب شہر کو آزاد کرائیں گے تو وہاں پر لاکھوں کی جو آبادی ہے اس میں انسانی بحران کا پیدا ہونا بڑا ہی ایک ناگزیر سی بات لگتی ہے, اس سے کیسے نپٹا جائے گا, کس طرح سے یہ آگے بڑھنے کی صورت ہوگی؟
یقیناً دو سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک تو جیسے آپ نے فرمایا, یہ درست ہے کہ وہاں پر 1.5 ملین کی پاپولیشن ہے. اگر اس کی ڈسلوکیشن جو کہ نارملی ہوگی, تو اس کے بعد ان کو کیسے پروٹیکٹ کیا جائے گا, اور ان کو کس حد تک عراق کے دوسرے علاقوں میں ان کو آباد کیا جا سکے گا. دیکھیے بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی پرابلم پیدا ہوتی ہے, تو جہاں تک عراقی گورنمنٹ کا یا عراقی معیشت کا معاملہ ہے, وہ اس قابل نہیں کہ وہ 1.5 ملین بے گھر لوگوں کا خیال کر سکے, جس کی وجہ سے موصل کے اندر اور موصل کے ارد گرد یقیناً بڑی حد تک لاقانونی حالت پیدا ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ اور قسم کا جنگ و جدل شروع ہو جائے گا. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر عراقی فورسز کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے, تو پھر داعش اس سے فائدہ اٹھائے گی. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ دوسرا جو ایشو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے, وہ یہ کہ اس وقت وہ تمام گروپس, وہ تمام اینٹیز جو عراقی حکومت کے ساتھ مل کر داعش کے خلاف لڑ رہی ہیں, اگر داعش کو شکست ہو جاتی ہے, تو پھر موصل میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے جو تمام کی تمام جو اینٹیز ہیں, جو فورسز جو ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں گی, جس میں موبلائزیشن فورسز بھی شامل ہیں, جس میں ترکی بھی شامل ہیں, جس میں کرد بھی شامل ہیں, جس میں اسیرین اور دوسرے گروپس بھی شامل ہیں. ان تمام کے اپنے اپنے مقاصد ہیں. ایسی کنڈیشن میں کون سی انسٹیٹیوشن اور کون سی آرگنائزیشن ایسی ہوگی جو وہاں جا کے کنٹرول کر سکے اور افیکٹولی آئندہ اس قسم کی مشکلات کو پیدا ہونے سے روک سکے؟ اس وقت اس قسم کی کوئی انسٹیٹیوشن نہیں, کوئی آرگنائزیشن نہیں, اور کوئی گلوبل اینٹی ایسی نہیں جو کہ اس پہ افیکٹولی کنٹرول کر سکے. اس لیے صرف موصل کو یا موصل کی جنگ کو دیکھنے کے بجائے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ڈے آفٹر کیا ہوگا. کیا وہاں پر اس قسم کی انسٹیٹیوشنز ہیں جو اس کو کنٹرول کر سکیں اور داعش کو آگے بڑھنے سے روک سکیں؟
اچھا ڈاکٹر طیب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر طیب آپ یہ فرمائیے گا, عراقی حکام کہتے ہیں کہ موصل پر عراقی افواج کا دوبارہ قبضہ ہونا درحقیقت عراق میں دولت اسلامیہ یعنی داعش کی مکمل شکست کے مترادف ہے. اب آپ یہ بتائیے گا کہ داعش کے لیے موصل کا ہاتھ سے نکل جانا کتنا بڑا جھٹکا ہے, اس سے انتہا پسند گروپ کی صلاحیت اور کارکردگی کو کتنا نقصان ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ ڈاکٹر زبیر صاحب کی بھی بات ہمارے سامنے ہے, وہ کہتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں اور ایسے جو جسے کہتے ہیں خلا پیدا ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے داعش کو پھر فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری صورتحال کیا ہے, کس طرح سے
خلا والی بات بھی بالکل انہوں نے درست کی, لیکن خلا کی بات پہ آنے سے پہلے جی ہاں یہ ان کے داعش کے لیے ایک شکست ہے اور دھچکا ہے اور ان کی صلاحیت پہ اس کا اثر پڑے گا. لیکن اس کو یہ سمجھ لینا کہ اس کی وجہ سے یہ فتنہ اب ختم ہو گیا ہے تو ایسے تو نہیں ہوتا. جب بھی خانہ جنگیاں ہوتی ہیں اور خانہ جنگی میں گوریلا جنگ کا ایک عنصر ہوتا ہے تو اس میں جو لائن ہوتی ہے کنٹرول کی وہ شفٹ کرتی رہتی ہے. آپ افغانستان کی مثال لیجئے, اب اتنے سال ہو گئے, کئی دفعہ ایسے فیز آئے جس میں سنا گیا کہ اب جی سب معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں, لیکن اب پچھلے 3 مہینے کی اگر آپ خبریں دیکھیں تو حالات ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہوئے. اور واپس عراق پہ جاتے ہیں, جی ہاں ضرور ایک دھچکا ہے اور خوشائند بات ہے, لیکن ابھی خلا تو بعد میں آئے گی, ابھی تو جو وہ خانہ جنگی کہہ لے یا جو بھی آپ نے اسے نام دینا ہے وہ بھی ختم نہیں ہوئی. اتنے فریق ہیں اس کے اندر یعنی کہ جو داعش کے خلاف ہیں وہ ان کی آپس میں کوآرڈینیشن جو ہے اس کا معاملہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. ایک طرف ترکی ہے, دوسری طرف کرد ہیں, تیسری طرف عراق کی اپنی فورسز ہیں. تو میں علاقہ بھی موصل کے باہر پھر جہاں پہ ان کے پہلے بھی اڈے رہے ہیں وہ ایک صحرائی علاقہ ہے جس میں ان کو کافی زیادہ روم آف مینوور ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی خبر ہے, آگے پیش رفت ہے, لیکن ابھی ایک قبل از وقت ہوگا یہ کہنا کہ داعش کو کوئی کاری ضرب لگی ہے. دوسری بات جو دوسرے مہمان نے بھی کی بالکل درست کی کہ جب بھی خانہ جنگی, خاص طور پہ جب خانہ جنگی ہو, جنگ کے بعد بھی یہی ہوتا ہے, تو آپ کو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا, وہاں کی انتظامی حالات کیا ہوں گے, وہاں کے فلاحی حالات کیا ہوں گے. اور جب ایک ہی سیاسی طاقت کا مرکز ہو تب بھی ایسے معاملات کو حل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ایسے حالات میں جبکہ عراق میں بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ کون کنٹرول کرتا ہے کس چیز کو, اور میں داعش کی بات نہیں کر رہا, میں داعش کے جو مخالف فورسز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. حکومت کی اپنی رٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ بغداد سے باہر ہے یا نہیں. شیعہ سنی کانفلکٹ اپنی جگہ موجود ہے, جو کرد ہیں ان کے مطالبے اپنی جگہ ہیں, اور ترکی سر پہ کھڑا ہے جن کے اپنے مسائل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت ہے لیکن ابھی کافی مشکل دن ہمارے سامنے ہیں, اور اگلے مہینے اور خدا نہ کرے کہ سال یہ بتائیں کہ بات آگے چلے گی یا نہیں.
اچھا جی, اب تھوڑا سا ڈاکٹر طیب محمود سے اور ڈاکٹر زبیر اقبال سے میری گزارش ہے کہ کوئی 2-3 منٹ مجھے برداشت کریے گا تاکہ پھر ہم اس کے بارے میں بات کریں گے جو آج کل خبر بہت سامنے ہمارے آئی ہوئی ہے. 1984 سے شروع کرتے ہیں, یہ وہ سال تھا جب سبز آنکھوں والی ایک افغان لڑکی کی تصویر معروف جریدے نیشنل جیوگرافک کے سرورق پر چھاپی گئی جسے افغان مونالزا کے طور پر پکارا جانے لگا. گزشتہ دنوں شربت گلا نامی اس خاتون کو پاکستان میں حکام نے جعلی شناختی کارڈ بنوانے کے الزام پر گرفتار کر لیا. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے شربت گلا کی ضمانت پر رہائی کا انتظام کرنے کی ہدایت کی. 1984 میں اس لڑکی کی تصویر بنانے والے امریکی فوٹوگرافر تھے سٹیو میککری. ان سے وائس آف امریکہ کی افغانستان سروس کے متی اللہ عابد نور نے شربت گلا کی گرفتاری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پوچھا کہ اس بارے میں ان کا رد عمل کیا ہے. تو سٹیو میککری کہتے ہیں,
Well, I was shocked and saddened. I was shocked and saddened that they would take such drastic action.
فوٹوگرافر سٹیو میککری کہتے ہیں کہ مجھے اس پر صدمہ ہوا اور تعجب بھی کہ آخر انہوں نے انتہائی قدم کیوں اٹھایا, خاص طور پر یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ الزامات کافی نہیں ہیں. میرے خیال میں ان کے لیے کسی قانونی ماہر کی خدمات لینا چاہیے اور بغیر کسی ثبوت کے یہ بات نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی غیر قانونی کارروائی میں ملوث ہیں. اسٹیو میکری سے مطیع اللہ عابد نور نے ایک اور سوال کیا کہ کیا وہ شربت گلا کے اس مسئلے کے بارے میں کچھ کام کر رہے ہیں یا کوئی اقدام اٹھا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا
we're in contact with a human rights attorney and we want to make sure that she is treated with dignity and respect.
اسٹیو میکری کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسانی حقوق کے ایک اٹرنی کی خدمات حاصل کی ہیں اور اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ عزت و احترام کا برتاؤ کیا جائے, جیسا کہ تمام افغان پناہ گزینوں کے ساتھ احترام کا برتاؤ ضروری ہے. شربت بیوہ ہیں, ان کے چھوٹے بچے ہیں جن کی دیکھ بھال ان کے ذمے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ پیشہ وارانہ بات نہیں ہے اور انہیں جیل میں ڈال دینا ضرورت سے زیادہ کا رد عمل ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے مناسب قانونی مدد دینا ضروری ہے. جب اسٹیو میکری سے یہ پوچھا گیا کہ ان کا شربت گلے سے کیا مسلسل رابطہ رہا ہے یا اس گرفتاری کے بعد رابطہ ہوا ہے, تو انہوں نے کہا
Now we've been in touch with her over the years. We've been in touch with her over the years. So we, you know, I'm always interested in her well-being and her family.
اسٹیو میکری کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شربت گلے سے مسلسل رابطہ ہے اور ہم اس کی بہتری کے بارے میں ہمیشہ معلومات رکھتے رہے ہیں. ہمارا ان سے قریبی رابطہ بھی رہا ہے اور ہم نے ان کے ساتھ اور ان کے شوہر سے رابطہ رکھا ہے جب تک کہ ان کے شوہر کی موت نہیں ہو گئی, اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کی کوشش کی ہے, ان کے گھر کا بندوبست کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ وہ آرام سے زندگی گزاریں. اس سوال کے جواب میں کہ کیا آپ نے کابل میں سفیر یا دوسرے سفارتی چینل سے مدد کی درخواست کی ہے, تو انہوں نے کہا
Well, I think it's unfortunate that she's been in prison for as long as she has been. I don't think that was necessary.
اسٹیو میکری کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ انہیں جیل میں رہنا پڑا ہے اب, لیکن اب دنیا بھر کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ شربت گلے کو رہا کیا جائے اور قانونی بنیادوں پر اس کی صورتحال کے بارے میں درست اقدامات کیے جائیں. وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہیں, کہاں رہنا چاہتی ہیں. ہماری دوستی اور سپورٹ انہیں کے لیے ہے. اور ہم اپنے سننے والوں کو یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر داخلہ کے حوالے سے جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق شربت گلا کی جلد متوقع ہے. تو اب ہم یہ بات کرتے ہیں, پہلے ڈاکٹر زبیر سے آپ پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا, آپ کے جب پناہ گزینوں کے بارے میں بات ہوتی ہے اور کسی خاص ملک میں وہ رہتے ہیں تو وہاں پر رہنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط اور قاعدے ہوتے ہیں, لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شہادت ہوتی ہے یا ثبوت ہوتا ہے وہ کوئی بڑا نہیں ہوتا اور کسی نہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر بہت سے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. اگر آپ نے اس سارے کیس کے بارے میں پڑھا ہو, کیونکہ کافی دنوں سے یہ خبر آ رہی تھی, تو اس کے بارے میں کس طرح سے آپ وضاحت کریں گے؟
دیکھیے, یہ افسوسناک سا معاملہ ہے. یہ درست ہے کہ شربت نے ایک قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور جان بوجھ کے کی ہے. یاد رہے کہ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے اپنے لیے آئیڈینٹی کارڈ بنوایا ہے, بلکہ انہوں نے دو دوسرے لوگوں کے لیے بنایا ہے, دو لڑکوں کے لیے جو ان کے بیٹے نہیں ہیں. ان کو جھوٹ بول کے انہوں نے اپنا بیٹا بنوایا. ان کی عمریں اچھی خاصی بڑی ہیں. اگر وہ ان کے بچے ہوتے تو شربت کی 4 سال یا 5 سال کی عمر ہوتی جب وہ بچے پیدا ہوئے ہوتے. تو ایسی کنڈیشن میں پرابلمس بہت سیریس ہیں, یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ہر ملک میں لا کو اپلائی کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اب اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ اصولی معاملہ ایک ہے, اور دوسرا کہ یہ انسانیت کے معاملے میں کیا کیا جائے, ایتھیکلی کیا کیا جائے. وہ بڑی مشکل میں تھیں, ان کو یہ موقع ملا, انہوں نے اس موقع کو استعمال کرنے سے اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کی. کیونکہ اگر وہ افغانستان جاتی ہیں تو ان کو بڑی مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. یہ تو میں مانتا ہوں, بالکل درست ہے, لیکن لا جو قانون ہے اس کا اپنا راستہ اختیار کرنا ضروری ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کو ایمنیسٹی دے دی جائے یا ان کو کسی پوزیشن پہ ملک کے اندر سیکیور یا سیف کر لیا جائے. ایسے کرنے کے لیے سٹیپس گزرنا ضروری ہیں. چاہے انسٹیٹیوشنز پاکستان میں اتنے افیکٹو نہیں جتنے ہم امید کرتے ہیں, لیکن انسٹیٹیوشنز کو اور قانون کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے.
اچھا, ہم پروفیسر طیب سے بات کرتے ہیں جو کہ پروفیسر آف لا بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب, مختلف ملکوں میں, یہ تو شربت گلا سے ہم نے بات کی, مختلف ملکوں میں پناہ گزینوں کے لیے جو صورتحال ہے اس وقت وہ بہت ہی زیادہ مخدوش بتائی جاتی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ سارے ملک جہاں پر تنازعات ہیں, جہاں پر جنگیں ہو رہی ہیں, وہاں سے لوگ جو مختلف ملکوں میں جا کر رہتے ہیں, آپ کے خیال میں کہ جو ایک بین الاقوامی قانون ہے وہ ان پناہ گزینوں کے بارے میں کچھ تو کہتا ہے, تو اس کے حوالے سے کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو بہتر طور پر سوسائٹی سوسائٹیز کے اندر جہاں وہ جاتے ہیں یا جہاں کی حکومتیں ان کو رہنے کے لیے آمادگی کا اظہار کرتی ہیں وہاں پر ان کے لیے اقدامات کیے جائیں؟
دیکھیے, قانون اور گائیڈ لائنز تو ہزار موجود ہیں, مالی وسائل اور سیاسی ول موجود نہیں ہے. افغان, اب یہ شربت بیگم کا درست کہا کہ انہوں نے قانون توڑا, لیکن اب جنہوں نے ان کو شناختی کارڈ دیے ان کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے؟ کیوں وہ وسائل نہیں ہیں, کیوں وہ انٹیگریٹی نہیں ہے, کیوں وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ اور آیا اب وہ, یہ ایک کیس ہے, یہ تو اب چونکہ ان کی مشہوری ہوئی تھی اس تصویر کی وجہ سے تو اس لیے بات سامنے آ گئی. یاد رہے کہ وہ اس طرح کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ ہوں گے جو پھنسے ہوئے ہیں ایک سچویشن میں, اور وہ غریب کا جس طرح بس چلتا ہے وہ اپنا کام نکالتا ہے. میں کوئی قانون توڑنے کا دفاع نہیں کر رہا, لیکن انسان کو بات کو سمجھنا چاہیے. اور اس وقت جب کہ دنیا میں ملینز کی تعداد میں خانہ جنگیوں سے افیکٹ ہوئے ہوئے لوگ باہر بیٹھے ہیں, پاکستان تو اس بات کو بھگت ہی چکا ہے پچھلے 40 سال سے, لیکن اب مشرق وسطی میں اور یورپ تک یہ بات چلی گئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اثر ناؤ بین الاقوامی کمیونٹی کو اس پہ نظر رکھنی پڑے گی. اور جب مالی کو یہ, کیونکہ یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں کہ یہ مسئلہ کھڑا ہوگا, یہ تو مسئلہ تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے, کئی علاقوں میں ہوتا ہے, تو شاید ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک مستقل فنڈ مہیا کیا جائے اور ایک مستقل یونائٹڈ نیشنز کا جو ہے ادارہ قائم کیا جائے جو انٹیسپیٹ کرے کہ کب اور کہاں ایسا مسئلہ اٹھ رہا ہے اور کس قسم کی مدد انہیں فراہم کرنی پڑے گی. کیونکہ جن ملکوں کو یہ برداشت کرنا پڑتا ہے, اور پاکستانیوں کو اچھا ذرا معلوم ہے افغان جنگ کی وجہ سے کہ وہ بھی, ان کے پاس بھی مالی وسائل نہیں ہوتے, لوجسٹیکل وسائل نہیں ہوتے, تو ہر چیز جو ہے وہ پرابلم آگے آگے چلتی جاتی ہے اور اس کا سلوشن اس کا تعاقب کرتا رہتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے مسائل کو اینٹیسپیٹ کیا جائے, پہلے سے پلاننگ کی جائے. تو یہ ابھی یہ کب ہوگا یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے, لیکن بدقسمتی سے یہ لگتا نہیں کہ اس کا کوئی آسان علاج بہت جلدی ہو سکے گا. اور جب علاج نہیں ہوتا تو اس کے بہت خراب نتیجے نکلتے ہیں. اب آپ دیکھیے یورپ میں اور جگہوں پہ بہت زیادہ اینٹی امیگرینٹ اور اینٹی ریفیوجی جو فضا قائم ہو رہی ہے, اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسا انتظام نہیں کہ یہ لوگ جو پھنس جاتے ہیں اس طرح کراس فائر میں, خانہ جنگیوں میں, کہ ان کو سیٹل کرنے کا, ان کو کہیں ان کو خوراک, ان کو گھر, ان کو وغیرہ کا کوئی طریقہ ہو سکے. تو میں امید ہی کر سکتا ہے انسان کہ انسانیت جو ہے تاریخ سے سیکھے گی, اور اب بھی وقت ہے کہ ہم اس معاملے پہ آگے بڑھیں. تو دیکھیے آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں آیا یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے خاص طور پہ کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں.
بہت بہت شکریہ. اب ہم ایک, بالکل ہمارے پاس ایک منٹ ہے آخری, بات کرتے چلتے ہیں کہ کرپشن پاناما لیکس کے معاملے میں سپریم کورٹ پاکستان کی, اس نے کہا ہے کہ سماعت شروع کی جائے گی اور وزیر اعظم کے خاندان کے بارے میں بھی, اور یہ ساری تحقیقات ہوں گی. ڈاکٹر زبیر, کس حد تک آپ مطمئن ہیں اس ساری صورتحال سے کہ, یا اس کا کوئی اور سامنے کسی اور نتیجے کی توقع کرتے ہیں؟ آخری منٹ ہے ہمارے پاس.
بائی لا تو کرنا ضروری ہے, لیکن یہ ایک اب سیاسی ایشو بن گیا ہے اور اس کو سیاسی طور پہ سالو کرنا ضروری ہوگا. اسی لیے ضروری یہ ہے کہ اپوزیشن فورسز جو ہیں وہ ایکٹیولی اس کے متعلق باتیں کرتے رہیں, تاکہ ایک تو سپریم کورٹ کو اس کا فائدہ ملے گا, اور دوسرا یہ کہ جب آئندہ الیکشن ہوں گے تو اس وقت اس قسم کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو سامنے لایا جا سکے گا, تاکہ لوگ اس کے متعلق سوچیں اور ووٹ دیں.
اچھا, آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر طیب, قانون کے اعتبار سے؟
میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوشائند بات ہے, اور اس کا بلکہ کیونکہ سیاسی جو چپکلش اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ سیاسی حل اس کا ڈھونڈ مشکل تو ہو ہی چکا تھا. یہ تو میں نے وہی کہنا چاہیے, بہت دیر کر دی میرے باں آتے آتے, سپریم کورٹ کو اس سے بہت پہلے چیز کو اپنے قابو میں لینا چاہیے تھا کہ تاکہ سیاسی ٹیمپریچر اتنا زیادہ نہ بڑھتا. لیکن اچھی بات ہے کہ اب وہ میدان میں آئے ہیں, اور امید کرنی چاہیے کہ وہ حقائق کی روشنی میں آگے بڑھیں گے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر طیب محمود اور ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ تھے. اب بہجت کو, پروڈیوسر اسفر امام کو اور انجینئر مارٹن کورسز کو اجازت دیجیے. آپ سے ہماری ملاقات پھر ہوگی. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.